قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. خلاصہ کیا ہے بات کا؟ کہ تم حق کی تلاش میں رہو. حق کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. نہ اس کی مانو نہ اس کی مانو. کس کی مانو؟ اپنے رب کی مانو. ٹھیک. کسی گروہ بندی اور کسی فرقے اور کسی عالم اور کسی بڑے کی بزرگ کی نہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں. یہ بغاوت نہیں سکھا رہی میں، جہاں دین کا حکم آئے اس کی بات ہو رہی ہے. بدتمیزی اور بداخلاقی کی کوئی گنجائش نہیں. مراد اس سے کیا کہ اگر دین کے معاملے میں والدین کا نقطہ نظر مختلف ہو تمہارے اس سے، تو اس میں بھی حرج نہیں، کوئی اس میں ان کی نافرمانی یا توہین نہیں ہوگی. کیونکہ ہدایت کا اصل معیار اللہ کی رضا چاہنا ہے، اللہ سے جڑنا ہے، ہاں کوئی بھی ہو. اور پہلے دور میں یہ ہوتا رہا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد جو ہیں، وہ اپنے استاد سے 50% مسئلوں میں اختلاف کرتے ہیں. اب نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے استاد جاہل تھے؟ ہرگز نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس دور میں امام ابو حنیفہ تھے، اس وقت ابھی علم اکٹھا نہیں ہوا تھا پورا، ابھی جمع ہو رہی تھی، کمپائلیشن ہو رہی تھی علم کی، بہت سی چیزیں ابھی بکھری ہوئی تھی. تو ایک شخص ایک وقت میں اگر ایک چیز کو دیکھ کر ایک فیصلہ دے دیتا ہے، اور کل کو اس کا شاگرد لیٹسٹ ریسرچ کو سامنے رکھ کے کوئی اور بات کہتا ہے، تو نعوذ باللہ اس نے اپنے استاد کی توہین نہیں کی. مثلا اگر آج میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، کئی دفعہ میں کوٹ کرتی رہتی ہوں کہ سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہو چکی ہے اور فلاں نے یہ کہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مختلف لوگ کیسٹس سن رہے ہیں، یہاں نہیں باہر بھی، تو بہت سے لوگ مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی فلاں کیسٹ میں جو بات کہی ہے اس میں اب لیٹسٹ ریسرچ یہ آ چکی ہے. بعض وقت وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بعض وقت مجھے کریکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ نے جو بات کوٹ کی یہ پہلی بات تھی، اب یہ بات کہی جاتی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوتی. یو اے ای میں ایک ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ بہت تیزی کے ساتھ پچھلے سال کا میرا قرآن سن رہے ہیں اور کنٹینیوسلی ای میل پہ بھیج رہے ہیں مجھے فیڈ بیک، فلاں آیت میں آپ یہ ایڈ کر دیں فلاں، اور مسلسل فون کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کہاں پہنچ گئی، اب اگلی آیت یہ آ رہی ہے اس میں آپ یہ بتا سکتی ہیں. مسلسل پیچھے سے فیڈ بیک مل رہی ہے مجھے. اب کوئی میری تفسیر اگر پچھلے سال کی سنے اور پھر اس سال کی، وہ کہے جی پچھلے سال تو آپ نے یہ بات نہیں بتائی تھی، یا پچھلے سال تو یہ بات یوں بتائی تھی. اب دیکھیں جو قرآن کی آیات ہے وہ نہیں بدلا کرتی، احادیث نہیں بدلتی، لیکن جدید دور کے مسائل ہر آن ہر روز بدلتے ہیں. اسی لیے ہمیں ان کے مطابق قرآن کو نہیں بدلنا. قرآن اپنی جگہ رہے گا، لیکن وہ اوپینین اگر ہم کوٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی چینج آ گئی تو اسے ہم دوبارہ اپنی رائے سے رجوع بھی کر لیتے ہیں. مثلاً اس دن ماں کے دودھ پینے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائی گئی تھی، ہو سکتا کل کوئی کوئی آپ کو یہ اس میں سے کوئی بات اس کی بجائے کچھ اور بتائے تو آپ کہیں کہ یہ کیا اختلاف ہو گیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے انسان کو غلط ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بہت سے ذہن، بہت سی نئی راہیں، بہت سی نئی سوچیں نکلتی رہتی ہیں. تو جو انسان کی رائے ہے یا اوپینین ہے یہ بدلتا رہتا ہے. تو جہاں انسانوں کی رائے آ جاتی، یعنی ان کے شاگردوں نے قرآن یا حدیث میں ان سے اختلاف نہیں کیا، ان کے اوپینین میں بعض اوقات کیا، تو یہ بالکل ایک نیچرل چیز ہے. تو جب بھی کوئی شخص دین کی طرف آئے اس کے اندر اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ وہ حق کے ساتھ تو چمتا رہے، باقی چیزوں میں فلیکسیبلٹی ہو، جو بہتر اوپینین ہو اس کو لے لے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں یہ جو آتا ہے، یہود کہتے تھے کہ تم، یہود کے علماء کہتے تھے بس وہ باتیں مانو جو تمہاری کتاب میں ہیں اور نہیں کسی کی مانو. اب بات یہ تھی کہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو یہود پر حرام کی گئی تھی. کیوں حرام کی گئی تھی؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. لیکن وہ اصلاً حرام نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک وہ کیا تھی؟ حلال تھی، بعد میں ان پہ حرام ہوئی. یہ ان کو پنشمنٹ کے طور پر ان کے لیے کچھ چیزیں ان سے چھین لی گئی. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم کل ذی ظفر، یہود کے ظلم کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان پر ہر وہ جانور حرام کر دیا کل ذی ظفر جس کے ناخن تھے، اسی طرح ان پر چربی حرام کر دی گئی، ایسے ہی کچھ اور چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک آخری شریعت دینا تھی. ٹھیک، اب یہ جو آخری شریعت تھی اسے مکمل ہونا تھا، کیونکہ اب کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا. اب یہ جو مکمل شریعت ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جانا تھا کہ یہود کی پسند کی کون سی بات ہے، نصارہ کس کو پسند کرتے ہیں، ان کی کتاب میں کیا ہے کیا نہیں. اب یہ فائنل ورژن جو آ رہا ہے اللہ کی کتابوں کا خلاصہ اور سب کی ایک آخری مکمل شکل، تو اس میں آبویسلی کچھ باتیں ان کے خلاف ہونا تھی جس کو وہ ایکسپٹ نہیں کر پا رہے تھے. ان کے خیال میں حق وہ تھا جو بس ان کے پاس تھا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنی کتابوں کی حفاظت بھی نہ کی، اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی، اور دین کا ایک من پسند ایڈیشن بھی گھڑ لیا. کئی چیزوں میں ان کے علماء نے ایسی فقہی منہ شگافیاں کی کہ بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر لیا. ان سب کی اصلاح بھی ضروری تھی، ان کی اصلاح ضروری تھی. لہذا اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پچھلی تحریفات کا پردہ بھی چاک کیا، جو چیزیں ان کے علماء نے حرام کی ان کو بھی حلال کیا، جو چیزیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر حرام ہوئی تھی ان کو بھی حلال کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ بوجھ اتارے، توک ہٹائے. کن کے؟ جو دین کے نام پر لوگوں نے خود پہن لیے تھے من گھڑت چیزیں جمع کرتے کرتے. یا کیا کیا؟ ان کے علماء نے ان کے کثرت سوال کے جواب میں کچھ چیزیں ان پہ حرام کر دی. جب کسی بھی چیز کی بہت مین میخ نکالتے تو بہت سی چیزیں حلال کے دائرے سے حرام میں آ جاتی. تو ان سب چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک درست صاف ستھرا دین بتایا. یہود کو اس پہ بہت پروپیگنڈے کا موقع ملا. انہوں نے کہا دیکھو یہ ویسے تو کہتا ہے میں ملت ابراہیمی پر ہوں، اور دوسری طرف حال کیا ہے کہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنی مرضی کی داخل کر دی ہیں، ان کی بات نہ ماننا. لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، بس صرف وہ باتیں مانو جو تمہارے گروہ میں حلال ہیں یا جائز ہیں یا درست ہیں. جو اصلاح آپ کر رہے ہیں اس کو نہیں ماننا. ٹھیک، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. انہیں بتایا کہ کل ان الہدا ہدی اللہ، ہدایت کسی خاص گروہ میں قید نہیں. ہدایت کہاں ہے؟ ان الہدا ہدی اللہ، اللہ کے پاس ہے، اللہ کی کتاب میں ہے. اچھا پھر ایوتا، اب یہ جملہ اصل میں پچھلے سے جڑ نہیں رہا ڈائریکٹ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی لگتا ہے ولا تؤمنو کے ساتھ. ولا تؤمنو ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، اور یہ بھی نہ مانو کہ کسی اور کو بھی وہ مل جائے گا جو تمہیں ملا تھا کبھی. مت مانو کہ نبوت بنی اسماعیل میں آئی ہے، اس پر تو بس صرف تمہاری ہی اجارہ داری ہے. اپنی نسل کے باہر کسی کی بات مت مانو. اگر آپ یہاں ولا تؤمنو لگا دیں جو حذف ہے، کیونکہ ریپیٹیشن کو بچانے کے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے یہ اس کو عطف کر دیا جاتا ہے پچھلے پر. ایوتا سے پہلے آپ کیا لکھیں گے؟ یہ بھی نہ مانو، مت مانو. کیا نہ مانو؟ کہ دیا گیا کوئی ایک مانند اسی کے جو دیے گئے تھے تم. کسی اور کے پاس ہدایت مت مانو، ورنہ اگر تم نے مان لیا تو کیا ہوگا؟ او یحاجوکم عند ربکم، وہ جھگڑا کریں گے تم سے تمہارے رب کے پاس. اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالوئرز کی بات مان لی تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ دیکھیں یہ ہماری بات کو سچ بھی مانتے تھے اور پھر اس پر عمل بھی نہیں کیا انہوں نے. قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء, وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ رحمت بس ان کے قبیلے, ان کے گروہ, ان کی جماعت کا حق ہے, ان کی نسل پر ہی ہوتی رہنی چاہیے اور ان کے سلسلے میں ہی ہوگی. نہیں, یختص برحمتہ من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. اس کے نزدیک نہ کوئی قبیلہ اہم ہے, نہ کوئی نسل اور نہ کوئی رنگ, نہ کوئی زبان. وہ چاہے تو امیین میں ایک رسول اٹھا دے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے, اس کا فضل بہت بڑا ہے. وہ واسع علیم ہے, وہ جانتا ہے کہ فضل کہاں ہونا چاہیے, رحمت کس پر نچھاور ہونی چاہیے, اس کے کرم کا مستحق کون ہے. ومن اہل الکتاب, اور اہل کتاب میں سے, کتاب والوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. من ان تأمنہ بقنطار, اگر تم اس کے پاس قنطار بھر مال رکھاؤ. قنطار کس کو کہتے ہیں؟ 100 کلو کے برابر. یؤدیہ الیک, اسی طرح لوٹائے گا آپ کو, کوئی خیانت نہیں کرے گا. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کے پاس, جو ایک یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے, ایک قریشی نے 1200 اوقیا سونا رکھا تو انہوں نے امانت میں خیانت نہ کی. ومنہم, اور انہی میں سے, من ایسے بھی ہیں, ان تأمنہ بدینار, اگر تم اس کو 1 دینار بھی امانت دو, لا یؤدیہ الیک, وہ تم کو واپس نہیں کرے گا, اس پہ اپنا قبضہ جما لے گا. کتاب پڑھ کر بھی اتنے خیانتکار, وہاں بھی یہی حال تھا. آج ہمارے بھی بہت سے کتاب پڑھنے والے, دین کے دعوے کرنے والوں کا یہی حال ہے کہ امانت میں خیانت کرتے ہیں, کہ انہیں ایک چھوٹا سا کام بھی آپ کہیں اس کو بھی پورا نہیں کریں گے. ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک. دینار ایک چھوٹی کرنسی کا نام ہے. فرمایا ایک چھوٹی سی کرنسی بھی ان کے پاس ہو, ایک چھوٹا سا کام ان کے حوالے کرو, وہ اس کو بھی پورا نہیں کریں گے. الا ما دمت علیہ قائما, مگر جب تک تم ان کے سر پہ مسلط رہو, ہاں ان کے سر پہ سوار رہو, تو وہ کام کر دیں گے, وہ امانت واپس کر دیں گے. اگر تم بھول جاؤ تو وہ بھی سب سے پہلے بھول جائیں گے. یہود ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیسے تھے؟ ذالک یہ, بانہم, بوجہ اس کے, قالو, انہوں نے کہا, لیس علینا فی الامیین سبیل, ہم سے امی لوگوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, ان پڑھ لوگوں کے بارے میں ہم سے کچھ پوچھا نہ جائے گا. وہ نسلی, مذہبی احساس برتری کا شکار تھے. ہم چوزن پیپل ہیں, ہم کتاب والے ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, لہذا ان پڑھ لوگوں کے بارے میں ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. جیسے ہم بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے اپنے نوکروں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا, ہم جیسے چاہیں ان کو ٹریٹ کریں, کیونکہ تو الٹریٹ پیپل ہیں, ان پہ جو چاہیں ظلم ڈھالیں. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب, اور یہ کہہ کر وہ اللہ سے جھوٹ باندھتے ہیں, کہیں اللہ نے ان کو نہیں کتاب میں بتایا تھا کہ تم سے ان پڑھ لوگوں کے بارے میں پوچھنا ہوگی. وہم یعلمون, اور وہ سب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. یہود کے خیانت کار لوگ, پڑھے لکھے خیانت کار, سو کالڈ ایجوکیٹڈ پیپل, یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ یہ اہل مکہ مشرک لوگ ہیں, اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں. جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یورپ میں جاؤ تو ان کے بینکوں سے ناجائز طریقوں سے پیسہ نکلوا لو, ان کی دکانوں سے چیزیں چرا لو, کیونکہ تو کافر ہیں, ان کو تو نقصان دینا ہی چاہیے, اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھ ہوگی. سود ان سے تو لے ہی لو. یہ ایک ہیلا سازی کرتے ہیں آج بھی مسلمان. میں خود پرسنلی ایک بہت ہی ایجوکیٹڈ فیملی کو جانتی ہوں جنہوں نے وہاں ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی کیا, جب جس دور میں کر رہی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر اسٹوڈینٹس کو بھی وہ ویزا کارڈ اور مختلف جو کارڈز ہوتے ہیں, کریڈٹ کارڈز, وہ بنوانے کی سہولت ہوتی. جو جب وہ پی ایچ ڈی کر چکے پاکستان آنے لگے تو ان کی مسز نے مجھے خود بتایا کہ ہم نے کریڈٹ کارڈ کے اوپر بہت سی شاپنگ کی ہے, ہزاروں پاؤنڈز کی, اور کر کے ہم پاکستان لے جائیں گے, پیچھے سے ہمیں کون پکڑے گا, وہ بل بھیج دیں گے, ہم ہوں گے نہیں, بس ٹھیک ہے. ان کا بھی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تو کافر لوگ, ان کو تو جتنا لوٹو اتنا ہی کم ہے. اور میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی کہ یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے. اس کے علاوہ بھی بے شمار طریقے, اور دل میں کیا ہے, کیونکہ یہ کافر ہیں اس لیے ان کو جو چاہو نقصان دو. بالکل یہود یہی کچھ کرتے تھے کہ ہماری قوم کے باہر کوئی اور ہے, وہ مشرک ہے, کافر ہے, بے دین ہے, اس کو جو چاہو نقصان پہنچاؤ, اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَار لَا يُؤَدِّهِ. یہ جو دینار کا لفظ ہے نا, یہ رومی حکومت کا ایک سونے کا سکہ تھا, عربوں میں بھی استعمال ہوتا تھا. اردو میں اس کا ترجمہ اشرفی کیا گیا ہے, اشرفیاں پہلے زمانے میں ہوتی تھی, اب تو نہیں ہوتی استعمال. رومی سکے کا نام دینارس تھا, DENARIUS. عربی میں اس کو دینار پڑھا گیا اور کہا گیا کہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے, دین بھی اور نار بھی, دین پلس نار, دین نار. پیسے کے لیے دینار کیوں؟ کہ اس سے دین بھی خریدا جا سکتا ہے اور آگ بھی خریدی جا سکتی. مال انسان کے لیے دین میں ترقی کا سبب بھی بنتا ہے اور جہنم میں ترقی کا سبب بھی بنتا ہے, جو چاہو خرید لو. اچھا, یہ جو غیر یہود کے ساتھ وہ معاملہ کرتے تھے دھوکے فریب کا, اس سے وہ کیا کہتے؟ یہ اللہ نے ہی ہم کو کہا ہے کہ غیر مسلموں کو لوٹو. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا فرمایا؟ کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کس طرح کسی کا مال ہڑپ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ بعض تفسیری روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا, اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا, اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا. زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں, سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی, چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا بدکار کی. اگر چور, ڈاکو, ظالم شخص بھی کوئی چیز آپ کو امانت دے کے جاتا ہے, آپ کا کام کیا ہے؟ اسے واپس دینا, یہ سوچ کے آپ اس کو استعمال کر رہے کہ نہیں وہ تو چور ہے, اس نے لوگوں کا لوٹا, میں اس کو لوٹ لوں. نہیں, اس طرح آپ نہیں لوٹ سکتے کسی کو. اچھا, آپ دیکھیں کہ آج کی کئی ترقی یافتہ قومیں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہی ہیں کہ چونکہ ہم تھرڈ ورلڈ سے ہیں اس لیے ایٹمی قوت نہیں بن سکتے آپ, اس لیے آپ کو آپ کے F-16 نہیں دیے جا سکتے چاہے آپ پیسے ادا کر چکے ہوں. اور اسی قسم کی اور چیزیں جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ ہم خواہ ایک قوم ہیں لیکن چونکہ ہم تھرڈ ورلڈ سے ہیں اس لیے ہمارا حق نہیں کہ ہم ترقی کریں یا ہم سے کیے ہوئے عہد بڑی قومیں نبھائیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ. کیوں نہیں جو اپنے عہد کو پورا کرے, اوفا, واتقا, اور تقوی اختیار کرے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, تو بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے, متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے. تو عہد کی پابندی, امانت کی ادائیگی تقوی کے کاموں میں سے ہے, اور ایسے تقوی والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. بات تو یہود کو کی گئی لیکن ہم بھی اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے ہاں ذمہ داری اور امانت کا کی ادائیگی کا احساس کتنا ہے. امانت روپے پیسے کی بھی ہوتی ہے, بات کی بھی ہوتی ہے, ذمہ داری کی بھی ہوتی ہے. کہ آپ کو کوئی پیسہ دے رکھنے کو تو جب واپس لینے کے لیے آئے تو اس کو ایز اٹ از لوٹایا جائے, تنگ نہ کیا جائے. کوئی بات آپ کو بتائے کہ یہ میری امانت ہے, کسی اور کو نہ بتائی جائے, تو اس امانت کا لحاظ رکھا جائے. اسی طرح کوئی کام آپ کے سپرد کیا جائے تو اس کو پورا کر دیا جائے، اس میں ٹال مٹول اور ہیلا سازی کر کے، بہانہ بازی کر کے اسے ٹالا نہ جائے، کیونکہ یہ ایک نہیں ہزاروں لوگوں کے لیے بعض اوقات اذیت کا سبب بنتا ہے. بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس نے اپنا عہد نبھایا، واتقا، اور تقویٰ کیا، فإن اللہ یحب المتقین،